يا
ابو الفضل عباس کو طلب کیا بلایا اور کہا
نے خبر دی کہ مولا لشکر یزید آگے بڑھ رہا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یا تو ابھی یزید کی بیعت کریں حسین, ورنہ ہم ان کا سر قلم کریں. حسین کون حسین؟ اس گھر کا حسین جس گھر کے دروازے پر سب دست سوار پھیلاتے ہیں, لیکن اس گھر کا کوئی فرد مالک کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں دکھائی دیتا. حسین نے کہا, بھیا عباس ان سے جا کے یہ کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دیں, جس گھر میں کبھی کسی نے اللہ کے علاوہ اپنے مالک کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگا ہو, وہ حسین آج ان ظالموں سے مہلت مانگ رہا ہے, مگر مہلت اپنی جان بچانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے. کہ ہمیں اللہ کی عبادت بہت عزیز ہے, ان سے کہو بس ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم ایک رات اور اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں. عزیزوں, میں نے اس مصیبت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیوں کیا ہے؟ یہ کہنے کے لیے کیا ہے کہ روزانہ ہماری گفتگو کا موضوع تھا قرآن اور اہل بیت سے ہم کو وابستہ ہوتا ہے. اہل بیت میں پنجتن پاک کی آخری فرد حسین ہے, اور زندگی کے آخری حصے میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں, بہت سخت ہے حسین کے لیے مہلت مانگنا, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے مہلت نہیں مانگ رہے ہیں, عبادت پروردگار کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں. حسین سے جتنی وابستگی بڑھے اتنی مالک کی عبادت کا جذبہ بھی بڑھے گا, اس لیے کہ حسین نے ظالموں سے اگر مانگا ہے تو وقت مانگا ہے تاکہ اس میں عبادت کر سکے. عزیزوں, بس تھوڑی دیر میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یزید تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد تقریباً 3 سال اس نے حکومت کی ہے, اور اس کے بعد جہنم واصل ہوا ہے. اگر آپ یزید کے اس 3 سالہ حکومت کے انداز کو دیکھیں تو سن 60 ہجری کے رجب کے مہینے میں وہ تحت حکومت پہ آیا, اور سن 61 ہجری کے آغاز میں اس نے حسین سے جنگ کی ہے اور حسین شہید ہوئے ہیں. یزیدی حکومت کے پہلے سال کا بدترین کارنامہ ہے حسین کی شہادت. شہادت حسینی کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد جو دوسرا سال آیا ہے, تو اس دوسرے سال میں یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا ہے اور پورے شہر کو تاراج کیا ہے. تاریخ کی زبان کہتی ہے کہ اپنے لشکر پر اس نے مدینہ کے کو حلال قرار دیا تھا, اس کے سردار نے 3 دن کی صورتحال رہی. مسجد النبی میں گھوڑے باندھے گئے ہیں, گھر لوٹے ہیں, عزتیں لوٹی. یہ یزیدی حکومت کا دوسرا سال ہے, اور دوسرا بدترین کارنامہ ہے مدینہ منورہ پہ حملہ. تیسرا سال آیا ہے تو مکے پہ حملہ کیا ہے اور مکے کو تاراج کیا ہے اور خانہ کعبہ کا پردہ تک جلا ہے, خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا ہے. اگر آپ توجہ دیں تو پہلے سال میں امام وقت کو شہید کیا, دوسرے سال میں مدینہ منورہ پہ حملہ کیا جو مرکز رسالت ہے, تیسرے سال میں مکے پہ حملہ کیا جو توحید کی علامت وہاں موجود ہے خانہ کعبہ. اگر آپ یزید کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو محسوس کر سکتے ہیں کہ یزید خالی حسین کا دشمن نہیں ہے, یزید خالی حسین کا دشمن نہیں ہے, یزید رسول کا دشمن بھی ہے اور یزید اللہ کا دشمن بھی ہے. اس نے اپنے اشعار میں کھول کے باتیں کہیں بھی ہیں, ان کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے, ضرورت ہے سنتے کہتے ہیں. یزید خالی حسین کا دشمن نہیں ہے, یزید امام بیعت کا دشمن نہیں ہے, یزید رسول کا بھی دشمن ہے, یزید اللہ کا بھی دشمن ہے. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جب تک حسین زندہ ہے, جب تک امام وقت باقی ہے, نہ مرکز نبوت پہ حملہ کیا جا سکتا ہے, نہ مرکز توحید پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. اصل دشمنی تو اس کی توحید سے اور رسالت سے ہے, مگر اسے پتا ہے کہ وہاں پر خطرہ نہیں پیدا کیا جا سکتا جب تک کہ امامت موجود ہے. عزیزوں, ایک انتہائی قیمتی جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے, خاص کر کے کہ اب سمجھے کہ عزاداری کی اتنی مخالفت کیوں ہے. عزاداری کو باہر سے بھی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عزاداری کی روح کو اندر سے بھی نکال کھینچ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. دو طرح کے حملے عزاداری میں ہے. میں جملوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں نہیں رکھوں گا, لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, ایک رکاوٹ عزاداری کی ہوتی ہے تلواروں کے ذریعے, پتھروں کے ذریعے, بندوقوں کے ذریعے, گولوں کے ذریعے, بموں کے ذریعے, جس میں دشمن عزادار کو روکتا ہے. اور جب عزادار نہیں روکتا ہے تو عزاداری بھی نہیں رک پاتی ہے. لیکن عزاداری پر سازش رچ کے ایک حملہ اور کیا جا رہا ہے کہ عزاداری کے اندر سے روح عزاداری کھینچ لی جائے. شیطان ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے, پہلی کوشش کرتا ہے نماز پڑھو ہی نہیں, اور اگر کوئی پڑھ لے تو نماز کے خلوص کو چھیننا چاہتا ہے, نماز کی روح کو نکال لینا چاہتا ہے کہ خالی نماز اٹھنا بیٹھنا رہ جائے, کھڑا ہونا رہ جائے, اس کے آگے کچھ نہ رہ جائے. شیطان پہلی کوشش کرتا ہے عزاداری روکی جائے, جلوسوں پہ پابندی لگے, مجلسیں بند ہوں, عزاداری ختم ہو جائے, لیکن ہمیشہ ناکام ہوا ہے. جذبے کے ساتھ شہادتیں دے کے عزاداروں نے عزاداری کو ہمیشہ بچایا ہے, اور جب عزاداری روکنے کی کوشش کی گئی عزاداری اور بڑی ہے, جلوس گھٹے نہیں ہے, جلوس بڑھے ہیں, مجلسیں کم نہیں ہوئی ہیں, مجلسیں زیادہ ہوئی ہیں. جب وہ ظاہری طور پر مٹانے سے ہار جاتا ہے تو اندر سے جا کے مقصد حسین کو مٹانے کی اسکیمیں چلاتا ہے, روح عزاداریوں کو پھینک دینے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسے نماز کی روح اس سے خلوص کو الگ کر کے پھینک کی جاتی ہے, اسی پھینک لیتا ہے وہ, اسی طرح سے عزاداری کے اندر عزاداروں کو آپس کے جھگڑوں میں الجھا کے اپنے اپنے علاقوں کی رسموں پہ بحث کر کے اپنی اپنی مرضی کے مطابق عزاداری کے کام انجام دے کے اتنا الجھا دو ان کے دماغوں سے وہ مقصد نکل جائے جس کے لیے حسین نے شہادت دی تھی. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں, نہ عزاداری کے ظاہری رخ کو کوئی خطرہ پیدا ہو اور نہ عزاداری کے پیغام کو کوئی خطرہ پیدا ہو, نہ عزاداری کے اعمال میں کوئی کمی آنے پائے اور نہ عزاداری کی روح میں کوئی کمی آنے پائے. دشمن جانتا ہے, اسے دشمن کو نفرت ہے, دشمنی ہے خدا سے, دشمنی ہے رسول سے, دشمنی ہے امام سے, لیکن آج عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن ہے. اسی فرش ادا پر عزادار آگے تہذیب سیکھتا ہے, اسی فرش ادا پر عزادار آگے اخلاق سیکھتا ہے, اسی فرش ادا پر عزادار آگے ایثار سیکھتا ہے, اسی فرش ادا پر عزادار آگے اپنے لیے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یہی فرش ادا اسے سجدے سکھاتا ہے, یہی فرش ادا اسے تکبیر کہلانا سکھاتا ہے. تو دشمن چاہتا ہے کہ ظاہری طور پر اگر نہ مٹا سکے تو کم سے کم ان کی روح, اس کی روح کو اس سے الگ کر لیا جائے. اور میں اپنے جوابوں کی خدمت میں پھر یہی بیت اللہ کہنا چاہوں گا, بعد میں غور کر کے رہیے گا میرے عزیزوں, جب حسین کا بیٹا لٹے ہوئے قافلے کو کربلا سے لے کے کوفے سے چلا, کوفے سے گزرا, شام کے بازار سے گزرا, جب دربار شام تک پہنچ رہا تھا تو شام کے بازار میں حسین کے بیٹے سے ایک سوال کیا گیا تھا. سوال یہ کیا گیا تھا کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے تمہارے باپ اور یزید کے درمیان, کون جیتا کون ہارا؟ سوال بظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی,
جو ظاہری طور پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے اس اعتبار سے یزید کا لشکر ہر طرح سے جیتا تھا اور حسین کا لشکر ہر طرح سے ہارا تھا. کوئی مردوں میں بچا نہیں, ساری بیویاں ٹھنڈی بنا لی گئی, سروں سے چادریں تک چھن گئی, خیمے تک جل گئے, بچے یتیم ہو گئے. تو ظاہری طور پر جو جیت اور ہار کا فیصلہ ہوتا ہے ان ظاہری اعتبار سے یزید فاتح دکھائی دے رہا تھا, مگر یہ سوال کسی حسینی نے نہیں کیا تھا, یہ شامی نے کیا تھا, یزیدی نے کیا تھا. اس کا یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ کربلا میں گلے کٹے تھے, کربلا میں قیدی بنے تھے لوگ, سروں سے چادریں چھینی تھی, مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ ہار جیت کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا. اس نے پوچھا کون جیتا اور کون ہارا, یزید جیتا کہ حسین جیتے, یزید ہارا کہ حسین ہارے. تو سید سجاد نے کیا جواب دیا؟ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے, میں صرف یاد کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سید سجاد نے کہا تھا کہ اگر یزید کی اور حسین کی فتح و شکست کا تجھے فیصلہ لینا ہے تو کربلا کے میدان میں جا کے فیصلہ نہ کر, یہ فیصلہ کرنا ہے تو دیکھ اگر اب بھی اذان میں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, آواز اذان آ رہی ہے مسجدوں سے, تکبیروں کی آواز آ رہی ہے, تو سمجھ لے کہ حسین جیتے ہیں, اور اگر ان تکبیروں کی آواز رک گئے ہیں تو سمجھ لے کہ یزید جیتا ہے. امام یہ جواب کیوں دے رہے تھے؟ اس لیے کہ جنگ کا موضوع سب کو معلوم تھا, یزید لڑ رہا تھا خود کو منوانے کے لیے, یزید لڑ رہا تھا خود کو منوانے کے لیے, مجھے مانو. حسین خود کو منوانے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے, حسین خدا کو منوانے کے لیے لڑ رہے تھے. محمد اللہ اکبر کی آواز اگر اٹھ رہی ہے تو حسین جیتے, اور حسین نے کربلا کے میدان میں روزانہ اذان کہنے والے کے بجائے, حجاج ابن مسروق کے بجائے, اپنے اس بیٹے سے صبح عاشور اذان کیوں کہلوائی, جس کے بولنے کا لہجہ بھی پیغمبر جیسا تھا, جس کی آواز بھی پیغمبر جیسی تھی, جس کا چہرہ بھی پیغمبر جیسا تھا, جس کے چلنے پھرنے کا انداز بھی پیغمبر جیسا تھا. اور حسین گواہ ہے کہ جس کی سیرت بھی پیغمبرانہ سیرت تھی, حسین نے اسے عذاب دلوا کے پیغام دیا ہے جوانوں کو, اے علی اکبر کے فدائیوں, اے علی اکبر کے غلاموں, یاد رکھنا علی اکبر نے کلیجے کی طاقت لگا کے صبح عاشور اذان دی تھی اور دل میں کلیجے میں برچھی کھا کے جان کی قربانی دی تھی. تم اپنے پورے وجود کی طاقت لگا کے کوشش کرتے رہنا کہ اللہ اکبر کی آواز بلند رہے. اللہ اکبر کی آواز بلند رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زور سے اذان کہیں, زور سے تکبیر کہیں, وہ بھی مطلب ہے, لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ میرے خواہشات سے بڑا ہے, اللہ میرے خیالات سے بڑا ہے, اللہ میرے رسم و رواج سے بڑا ہے, اللہ میرے مال سے بڑا ہے, اللہ میری اولاد سے بڑا ہے, اللہ میری زندگی سے بڑا ہے. کیا مطلب ہوا اللہ اکبر کا؟ جب میری خواہشات حکم خدا سے ٹکرائیں گی میں کہوں گا اللہ بڑا ہے, اپنی خواہشات کو نہیں مانوں گا, اللہ کے حکم کی اطاعت کروں گا. جب میرے رسم و رواج حکم خدا سے ٹکرائیں گے تو میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے, رسم و رواج کو توڑ دوں گا, حکم خدا پر عمل کروں گا. جب ہمارا سماج اور معاشرہ حکم خدا سے ٹکرائے گا, حکم خدا کی مخالفت اتر آئے گا, معاشرہ اور سماج کہے گا سر پہ چادر ڈال کے بیٹھے تو ورنہ پچھڑی ہوئی سمجھی جاؤ گی, معاشرہ اور سماج کہے گا داڑھی نہ رکھو ورنہ تمہیں دوسری نگاہوں سے دیکھا جائے گا, تو اس پر میں پھر سوچ کے فیصلہ کروں گا. معاشرہ اور سوسائٹی بنی نہیں ہے, سوسائٹی کے نظریات بنے نہیں ہے, اللہ بڑا ہے, مجھے اس کو ٹھکرانا ہے اور اللہ کو ماننا. عزیزو یا اللہ اکبر کی آواز اس لیے بلند کی اور اسے کامیابی کا معیار قرار دیا تھا سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام. شب عاشور ہے, عبادت کی رات، اطاعت کی رات، مالک کی بارگاہ میں سجدے کرنے کی رات، مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مناجات اور دعا کرنے کی رات، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یاد کرنے کی رات کہ جو کربلا والے نہ ہوتے تو یہ سجدے نہ ملتے، یہ تکبیریں نہ ملتی، یہ نعرے نہ ملتے، سب ہم سے چھن چکا ہوتا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، ہوتے کہ نہ ہوتے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات چاہے گریہ زاری کے ذریعے بسر کی جائے، چاہے نوحہ ماتم میں بسر کی جائے، چاہے سجدوں اور مناجات میں بسر کی جائے، یہ سب عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، یہ رات اس کی رات ہے۔ عزیزو، بس ایک بات اور آپ کی خدمت پیش کروں اور اس کے بعد مسائل انشاءاللہ، شب عاشور ہے، دل بھرے ہوئے ہیں، بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، جتنا ہو سکے اتنا بولیں۔ میرے عزیزو، آپ سے نفسیاتی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جس سے ہمیں بے حد محبت ہوتی، جن لوگوں جن رشتوں سے ہمیں بے حد محبت ہوتی ہے، ان میں ماں ہے، سر فہرست ماں کو اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اکثر ماں باپ میں اولاد کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے ماں جس طرح سے پالتی ہے باپ اس طرح نہیں، وہ خدمتیں کر ہی نہیں سکتا جو ماں خدمتیں کرتی ہے۔ 9 مہینے وہ پیٹ پہ رکھتی ہے، 2 سال تک گود میں رکھ کے اپنے جگر سے جگر کا خون پلاتی ہے، خود سوتی نہیں ہے، بچے کو سلاتی ہے، خود آرام نہیں کرتی، بچے کے آرام کا خیال رکھتی ہے۔ رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہے، ماں باپ اولاد بھائی بہن، اس محبت کے رشتے ہیں۔ اگر اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، اور حفاظت کرے ان مومنین مومنات کی جو ان علاقوں میں حسین کا غم منانے کے لیے بغیر کسی خوف و خطر کے گھروں سے نکل رہے ہیں، جہاں یہ تک نہیں معلوم کہ گھر سے قدم نکالنے کے بعد زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ظالموں سے، اور ظالموں کو نیست و نابود کرے، انہیں آپس میں ٹکرا دے۔ اگر ہمارا باپ گھر سے نکلا ظالم کی گولی کا شکار ہو گیا، پولیس نے ظالم کو بھی پکڑ لیا اور اس نئے کو بھی پکڑ لیا، یہ بتائیے کہ باپ کے قاتل سے تو ہمیں یقینا نفرت ہوگی، لیکن اس بندوق سے، اس گن سے، اس پسٹل سے، اس ریوالور سے بھی ہمیں نفرت ہوگی کہ نہیں، جس سے ہمارے باپ کو مارا گیا ہے؟ اگر ہم سے کہا گیا ہے کہ اسے لے جاؤ اپنے گھر میں حفاظت سے رکھو، تو ہم کہیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں اس سے شدید نفرت ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، اس گھر کو دیکھ کے اسی سے تو میرے باپ کی جان لی گئی۔ تو مجرم سے نفرت کے ساتھ ساتھ اس اسلحے سے بھی نفرت ہوتی ہے ہمیں، کہ جس اسلحے سے ہمارے محبوب، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھائی، ہماری بہن کوئی مارا گیا، ہمیں اس اسلحے سے بھی نفرت ہوتی ہے، اور ہر کس برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے گھر میں ہو اور ہماری نگاہیں اس پر پڑے۔ ہم جو چیزیں یادگار طور پہ محفوظ رکھتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے محبوب سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا لباس، ان کی شیروانی، ان کے کپڑے، ان کا قلم، ان کی تحریر، وہ ہم اپنے گھر میں سجاتے ہیں۔ جس بندوق سے مارے گئے، جس گن سے مارے گئے، وہ ہم اپنے گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، سجانا تو دور کی بات ہے۔ اگر آپ نے اس نفسیاتی حقیقت کو محسوس کر لیا ہے تو چند منٹ میں بس ایک بات مجھے آپ سے کہنا، اس کے بعد مظاہر ان شاء اللہ جتنی دیر ہو سکے۔ میرے عزیزوں، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کا جو مطالبہ کرایا پیغمبر کی زبان سے، میں نے نام لیے تھوڑا اس سے بہتر سلوا سب لوگ مل کے کہتے ہیں، بڑی قابل توجہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اللہ کرے کہ بات آپ تک پہنچا سکوں اور دل سے نکلے اور دل میں اترے اور جگہ بنا لے زندگی میں۔ محبت کا مطالبہ کیا تھا تو کوئی زبردستی والا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. آدمی کسی سے محبت ڈنڈے کے طور پہ نہیں کرتا, نفرت بھی نہیں کرائی جا سکتی کسی سے, بندوق اور لاٹھی کے طور پر نہ محبت کرائی جا سکتی ہے نہ نفرت کرائی جا سکتی ہے. محبت ہوتی ہے تو خوبیوں سے ہوتی ہے, اور نفرت ہوتی ہے تو خرابیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو یہ جذبہ ایسا ہے جو کسی میں زبردستی پیدا ہی نہیں کرایا جا سکتا. اب اگر اہل بیت سے محبت کا مودت کا مطالبہ مالک کر رہا ہے, اور مودت کی بنیاد ہوتی ہے ہوتا ہے کمال, بنیاد ہوتی ہے اچھائیاں, تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جو سچائی ہے کہ پوری کائنات میں اگر ان سے زیادہ کوئی اور کمالات والا ہوتا تو اللہ ان سے محبت کا مطالبہ نہ کرتا. اس سے زیادہ جو محبت کمالات والے ہیں ان سے محبت کا مطالبہ کیا جاتا, ان سے محبت کا مطالبہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ صاحبان کمال تھے سب کے سب, جتنے اسباب محبت ہو سکتے, اخلاق, کردار, معنویت, روحانیت, اچھی صفتیں, جتنے اسباب ہو سکتے ہیں سب میں جمع, اتنے با کمال. تو پھر بجا یہ بتائیے پر ان کے مقابلے میں جو کون تھے, یزید جیسے, ولی جیسے, حجاج جیسے, عبد الملک ابن مروان جیسے, مروان جیسے ملو ان کے مقابلے میں تھے. امیر شام کہلاتا ہے غاسم, اس جیسے زہریلے لوگ ان کے مقابلے میں تھے. یہ بتائیے کہ اکثریت کدھر گئی؟
ماشاءاللہ
علی کے پاس آئی
نہیں,
جبکہ اپنے دور میں ان سے بڑا صاحب کمال کوئی نہیں, بس دور میں قدرت لگائی میں نے پیغمبر خدا کے علاوہ پوری کائنات میں ان سے زیادہ کوئی بڑا نہیں. ان کے سامنے آدم اور نوح نہیں ہے, بس یہ پیغمبر کے بعد ان سے اونچا کوئی نہیں. سلام ہے محمد والے اللہ. ان کی طرف گئی جو شراب کھلا کھلا پیتے تھے, ان کی طرف گئی جو بدکاری کھلا کھلا کرتے تھے, دربار خلافت کے نام پر تحت خلافت میں بیٹھ کے جام شراب سامنے رکھا جاتا تھا, رقص و سرود کی محفلیں کرتی تھی, گانے بازی تھی, اور امت ان کے ساتھ گئی, سلیم ان کے ساتھ گئی. جنہوں نے قرآن کو کھول کے ناپسندیدگی ان کی مرضی کی آیت نہیں آئی تو غرور کی انتہا کہ سامنے رکھ کے تیروں سے چھلنی کر کے کہہ رہا ہے کہ جا کر اپنے خدا سے میری شکایت کر دینا, کافر ہے. پھر بھی اکثریت ان کے پاس تم چلی گئی. آخر اکثریت ان کی طرف کیوں گئی؟ یہ صاحب کمال تھے, اور ان کے پاس اگر یہ بات بھی ہے کہ ان کے پاس آ کے کچھ ملتا نہیں تو یہ بھی نہیں. ان کی داد و دہش اتنی تھی کہ جو حکومتیں ان کے مقابلے میں تھیں وہ حکومتیں ان کا مقابلہ داد و دہش میں کرنے میں, لے بخشنے میں, بانٹنے میں, گفٹ کرنے میں ہار جاتی تھی. ان کے سامنے حکومت کا بیت المال تو پڑ جاتا تھا, ان کے یہاں داد و دہش کی کوئی کمی نہیں تھی. یہ صاحبان دولت تھے مگر سب امت پر لٹاتے تھے, اس لیے ہم وفاق ہو جاتے تھے. اور پھر ان کے پاس داد و دہش کی کمی کیوں ہو جب یہ خالی مثال کے طور پہ کہے کہ اگر میں کہوں تو سونے کی دیوار, مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے, اور مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے, ہار کھلایا جا رہا ہو اور پوچھے امام کہ کیا گر رہا ہے, تو کہے پانی کا نہیں دیکھو یہ تو ہیرے گر رہے ہیں, تو وہ پانی ہیروں سے بدل جائے, جواہرات سے بدل جائے, موتیوں سے بدل جائے. ان کے پاس اپنی ذاتی محنت کے بعد انہوں نے تقسیم کیا, اس کی بھی کمی نہیں, اور کمی پڑے تو بھائی جات بھی یہ کر سکتے ہیں, صاحبان عمر ہیں. تو پھر اگر بات مال کی تھی تو مال کو یہاں بھی ملنا تھا, پھر اکثریت ان کو چھوڑ کے کیوں گئی؟ سرا سے چھوٹا سا تجزیہ ہے, تاریخ کی کتابوں میں یہ تجزیہ لکھا ہوا ہے کہ آخر عالم اسلام کی اکثریت ان بدکاروں کی طرف کیوں چلی گئی جو خلافت کے نام پر حکومت کے نام پر بیٹھ کے جوا کھیلتے تھے, شراب پیتے تھے, قتل عام کرتے تھے, اور ان نیک انسانوں تک کیوں نہیں آئی اکثریت جنہوں اللہ نے باکمال اور بے عیب بنا کے پیدا کیا تھا, کیوں نہیں آئی؟ تاریخوں میں اس کا تجزیہ ہے, اس پر ڈسکس کیا گیا تھا تاریخی کتابوں میں، کہا اس کے مختلف اسباب تھے، وہ اسباب بھی اسے سن لیے، تو ایک بڑا حصہ ان کا اس لیے دشمن ہوا کہ ان کے بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے بزرگ مارے گئے تھے۔ کربلا میں بھی مغزر نے ابھی حسین سے کہا گیا تھا تمہارے باپ سے دشمنی، اس لیے ہم تو اس سے لڑتے ہیں۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے، ساری جنگیں جتنی لڑی ہیں مولا علی نے، جنگ بدر سے لے کے جنگ صفین تک، اس میں اکثر جنگوں میں ایسا ہوا ہے کہ پورے لشکر رسول نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے ایک اکیلے علی نے قتل کیا ہے، یعنی پوری حیات میں مولا کے ہاتھوں سے قتل ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں رہے گی۔ لیکن میں پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی امت میں کیا سب کے بزرگ علی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ نہیں، ایک حصہ ہے جن کے بڑے علی کے ہاتھوں مارے گئے، جاننا باسی ہوئے، دشمن دین تھے، دین مٹانے آئے تھے، اس لیے علی کے ہاتھوں سے قتل کیا گیا، ورنہ علی کو سروں کے کاٹنے کا کوئی شوق نہیں تھا، علی کو سر کاٹنے کا شوق نہیں تھا، یہ تو ان کے اوپر ڈیوٹی تھی، ان کا فریضہ تھا، ان کا اصل شوق تھا مالک کے سامنے سر کو جھکانا، ان کا اپنا شوق سروں کا کاٹنا نہیں تھا، سروں کا جھکانا تھا۔ تو ایک حصہ امت کا دشمن ہوا اس لیے کہ ان کے بزرگوں کو علی نے مارا تھا، مگر تھوڑا سا حصہ، چلیے ایک بات یہ ہوگی، ایک حصہ دشمن ہوا اس لیے حکومت پر قبضے کے لیے، انہیں پتا ہے کہ ہمدار علی اور ان کی اولاد ہے، رسول ان کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے ہیں، مگر حکومت پر قبضہ آ جائے اس لیے سے دشمنی کیے بغیر حکومت پر قبضہ نہیں مل سکتا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں آئے، تو حکومت پر قبضہ بھی بہت تھوڑے لوگوں نے کیا ہے، سینکڑوں میں حکومت حاکموں کی گنتی سینکڑوں ہی میں ہے، تو چند سو لوگ چند ہزار لوگ ان سے دشمن اس لیے ہوئے کہ انہیں حکومت پر قبضہ کرنا تھا، حکومت پر قبضہ ان سے دشمنی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، یہ دوسرا سبب ہے۔ ایک تیسرا سبب یہ بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ یہ صاحبان کمال تھے، اس جملے کو توجہ سنیے گا، وہ صاحبان کمال تھے اس لیے ان سے لوگوں کو حسد تھا، جیلسی تھی، حسد تھا، جس کی وجہ سے وہ دشمن ہو گئے۔ میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ خود کیجئے گا، حسد کس کو کس سے ہوتا ہے؟ حسد کرنے کے لیے بھی آدمی کو کچھ ہونا چاہیے، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کے علم سے حسد کرے ایک سڑک پہ جھاڑو دینے والا جاہل، وہ کبھی اس یونیورسٹی کے پروفیسر سے حسد نہیں کرے گا، وہ اپنی فیلڈ میں اس کو بہتر پائے گا، یعنی حسد کے لیے بھی آدمی میں کچھ لیاقت ہونا چاہیے، کچھ لیاقت ہوگی تو بڑی لیاقت والے سے چلے گا۔ امت میں حسد کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں، ان میں لیاقت کہاں ہے، نہیں سے حسد کرے، علی سے حسد کرے، میدانوں کو چھوڑ کے باہر جانے والے علی سے کیا حسد کریں گے،
ماشاءاللہ،
اپنی جہالت کا پرمانہ اقرار کرنے والے صاحب منبر سلمی سے کیا حسد کریں گے، حسد کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ چلیے تھوڑی تعداد حاضری کی مانے لیتے ہیں، تو کچھ دشمن ہوئے حکومت پر قبضے کے لیے، کچھ دشمن ہوئے کینہ اور دشمنی تھی ہمارے بڑوں پر ہمارا، کچھ دشمن ہوئے حسد کے سبب، مگر یہ چھوٹی چھوٹی سی گنتیاں ہیں، اتنی بڑی اکثریت اہل بیت کے خلاف ہو چلی گئی۔ میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، میں نے بات کہنے میں بھی محنت کی ہے اور آپ کو سننے میں بھی محنت پڑی ہے، اس تھکن کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ایک صلوات بھیجے ہم لوگ عالم ہوں، شب عاشور کا پیغام آپ کی خدمت میں اگر اللہ کرے کہ یہ بات ہم سب تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ کل ہم مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ اگر حسین نے سر کٹایا تھا تو ان کی قربانی کو گانا نہیں جانے دیا۔ میرے علیوں اکثریت کیوں چھوڑنی چلی گئی علی کو، حسن کو، حسین کو، ائمہ طاہرین کو؟ ایک بڑا سبب ڈھونڈیے، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہ خود جو حکام وقت تھے اپنے کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے، خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، یہ خود امیر شام اور اس سے آگے تک، اس کے پیچھے کی تاریخ اتنی واضح نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کھلا کھلا اختلاف بھی رہے, کھلا کھلا جوا کھیلے, نمازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, جمعے کی نماز بت کو پڑھا کے تو نماز کو ہلکا ثابت کر رہے ہو, خدا کی حیرت کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کی زندگی میں دین کی پابندی کا کوئی تصور نہیں, شراب پی کے شراب کے نشے میں دو رکعت صبح کی نماز پڑھ کے پھر پوچھتے ہیں کہ کر کے اور پڑھا دوں. ایسے بدترین لوگ ہیں جو حکم خدا کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھتے. اور ان کے مقابلے میں بھی کون ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا حق اس کا اتنا سے جیسے چونگی کے منہ میں چھلکا اتنا بڑا آتا ہے, اتنا حق بھی کسی کے پاس ہوگا تو میں واپس کروں گا. کیوں چھوڑ کے چلے گئے, بات ہونے سے پہلے چلے گئے تھے, خالی چراغ بجا دے, چراغ پھر بجا دیا خالی نے, کہا آپ ذاتی گفتگو ہوگی تو میں مان کے چراغ نہیں چلے گا. اور چلیے جب وہ پڑھتے ہو سنتے ہیں تو پھر اپنے سینٹرز میں بھی خیال رکھیے, وضو کر رہے ہیں تو پانی جتنا کھل سکتا ہے اپنا بندل بندل بہ رہا ہے, یہ بھی بیت المال کا پانی ہے, بلا وجہ لائٹیں جل رہی ہیں یہ بھی بیت المال کا ہے. یہاں سے لے کے ہر مذہبی مرکز تک کم سے کم یہ سمجھیے کہ بیت المال ہے, اس کا کم سے کم اس کا استعمال ہونا چاہیے. دس دس گلاس پانی لیا پھینک دیا, پانی لیا پھینک دیا, بھائی ایک گلاس کو محفوظ رکھ کے اسے بھی پیتا. آپ کہہ تم دیہات گاؤں کے آئے ہوئے آدمی تم کیا جاتا ان سب باتوں کو, لیکن مال خدا ہے, بیت المال ہے, مال امام ہے, امام کے نام پہ دیا گیا ہے, اس میں فضول خرچی ہرگز نہیں ہو سکتی, اس میں کفایت شعاری ہونا چاہیے, کم سے کم ہم کو خرچ کرنا چاہیے. تو ادھر پہنچے جو شراب جوا بدکاری گھس تک جو چاہو کرو, ہم خود ہی کر رہے ہیں, خلیفہ ہیں لیکن سارے گناہوں میں آگے ہیں تم سے, تو تم ہمارے ساتھ آؤ جو بھی چاہے کرو, پتا نہیں آج تک بات پہنچتا ہے کہ نہیں. نفسیاتی تجزیہ کر رہا ہوں, دشمنان محمد و آل محمد نے لوگوں کو اہل بیت کا دشمن بنایا, کچھ حسد کی وجہ سے بنے, کچھ حکومت کی لالچ میں بنے, کچھ اس وجہ سے کہ ان کے پیر ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے, لیکن اکثریت ان کو چھوڑ کے کیوں گئی, کہ علی کے پاس جاؤ گے یہ نمازیں پڑھوائیں گے, علی کے پاس جاؤ گے یہ روزے رکھوائیں گے, علی کے پاس جاؤ گے یہ حج کروائیں گے, علی کے پاس جاؤ گے شراب پیو گے گھوڑے ماریں گے چوری کرو گے ہاتھ کٹیں گے, ہماری طرف آؤ گے تو ہم خود نہیں پڑھتے تو تم سے پڑھنے کے لیے کیوں کہیں گے, ہم خود شراب پیتے تو تم کو کیوں منع کریں گے, ہم خود جوا کھیلتے تو تمہیں کیوں روکیں گے. تو ہم سب کے آپ ایک لفظ اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ اسلحہ جس کو اہل بیت کے خلاف دشمنان اہل بیت نے استعمال کیا اس اسلحے کا نام ہے بے دینی. ان کا عمل کہنا تھا ہمارے پاس آؤ گے ہم بے دین ہونے کی کھلی چھوٹ دیں گے, ادھر جاؤ گے تو وہ تمہیں پابند دین بنائیں گے. بس مجھے جملہ کہنے کا نہیں لو کہ یہ بے دینی کا اسلحہ تھا جس کے ذریعے ہمارے پور رحما کو شہید کیا گیا ہے, جن سے محبت ہو ان کو جس اسلحے سے شہید کیا جائے اسے ہم اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے. آج سے طے کر لو فرش اللہ کی برکتوں کا سہارا لے کے اپنے گھر سے بے دینی کو نکال لو گے, دینداری کو لے آگے. ہمارے گھروں میں رکی ہوئی ہے اسے گھر سے باہر نکال دیا جانا چاہیے. میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا تمہیں تمہاری آپ آزادی شہزادی ملکہ دین حضرت زینب کی قسم جن کے طفیل میں آج دین ہم تک پہنچا ہے, ورنہ بڑا سخت تھا زینب کبرا کے لیے بے ردا ہوتا. زینب میں جب آگ لگی تھی تو بھائی اپنے بھتیجے کا جو وقت امام میں بازو ہلا کے پوچھ کے آ رہی تھی زندہ جل کے مر جائیں یہ نکلنا پڑے گا, سخت کام تھا ان کے لیے بغیر چادر کے نکلنا. اس سے بھی سخت شام کے دربار میں بغیر چادر کے جانا تھا جب بدعا کے لیے آگ اٹھا دیے وقت امام نے پھر کہا تھا تو بابا کا پیغام کو بچانا ہے دربار ہی پہ جانا پڑے گا. میری بچیوں ہماری بزرگ خواتین اپنے گھروں سے تہذیب کا پلو سر پہ ڈال کے آئی ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے سروں پہ پڑھا رہتا ہے لیکن تم یہاں پیدا ہوئی ہو بڑی بڑی ہو تمہیں خیال رکھنا پڑے گا, تمہیں سکینہ کا حقیقی وسن وہ سکینہ اس کی مصیبتوں میں روز سنتی ہو. ایک ہاتھ گلے پر ایک ہاتھ چہرے پر یزید کے دربار میں کھڑی بچی تھی, کیوں چہرے پر کیوں گلے پر؟ یہ تو جواب دیا تھا کہ اصل بنائی بنی ہے گلے بکریوں کے بازوؤں میں, ہمارے گلے میں نبی سے سکینہ پھر کوئی بازوؤں تک کہاں پہنچ سکتی ہے؟ یا پھوپھیاں اتنا جھکے جیسے رکو کے لیے جھکا جاتا ہے وہ سیدھی ہوتی ہے تو گلے پر رسی کھنچتی ہے, گلے میں تکلیف اس لیے ایک ہاتھ کا چہرے پہ کیوں کا تیرے ظالموں نے سر سے چادر چھین لی. تو ان کی قسم دنیا والوں سے نہ ڈرو, اللہ عزت دینے والا, ننگے سر گھر سے باہر نہ نکلو. اے میرے جوانوں تمہیں ایک بڑی قسم, تمہیں اسے مظلوم امام کی قسم جس سے پوچھا رہتا تھا سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی تو کہتا تھا شام شام شام. اس لیے کہ ہماری بہنوں اور پوتیوں کو میرے گھر پہلوں کی طرح پھیلایا جا رہا تھا. تمہیں اس زینب کی قسم کہ جس سے بھائی کہہ گیا تھا راتوں کی تاریکی میں جب نماز عشاء پڑھتا تھا اپنے بھیا کو بھول میں جانا, تمہیں اس زینب کی قسم میری بہنوں اور میرے بھائیوں اس زینب کی قسم اللہ ہم سب کو اتنی توفیق دے دے, اس زینب کی قسم کہ جو ماری نماز نہیں اس نے کبھی اپنی نافلہ شب بھی نہیں چھوڑی ہے, بدن اتنا کمزور ہو گیا کہ امام پوچھتا ہے وہ کہ اب بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ امام کو پتا ہے مگر نہ پوچھے تو کیسے پتا چلے غلاموں اور قریضوں کو کہ بیٹا پانی کھانا اتنا کم ملتا ہے, بچے بھوکے رہ جاتے ہیں اکثر ہم سب کو فاقہ کرنا پڑتا ہے اپنے بدن میں طاقت نہیں رہ گئی. تو میں اس حسین کی قسم جس نے برستے ہوئے دلوں میں زہر کی نماز ادا کی تھی, تو میں اس ابو سماما کی قسم جس نے میدان جنگ میں کہا تھا بس فرزند رسول نماز زہر کا وقت ہو گیا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لے, تو میں سعید و زہیر کی قسم جنہوں نے حسین کا سینہ سپر ہو کے شہزادے کو نماز پڑھنے کا موقع دیا تھا. میرے جوانوں مسلے سے جوڑ کے رکھو اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو مسلے اور فرش ادا کے درمیان اس طرح سے تما تما رکھو کہ کہیں جب وہ احرام ہو کے وہاں پہنچے تو کم سے کم شہزادی سے اپنی شفاعت کا مطالبہ کر سکے. بس میں نے بہت کہہ دیا آپ سے, میرے عزیزو یہ طے کر لو کہ بے دینی کو اپنے گھروں سے نکال دینا ہے اور دینداری کو اپنے گھروں میں آباد کر لینا ہے. کرے جی کی طاقت لگائی تھی اکبر نے اس کشتی اسلام کو پار لگانے کے لیے, سنو سے آپ مسلسل حسین کے اس جوان بیٹے 18-19 سال کی عمر, یہ وہ عمر ہے جس میں ماں باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا دولہا بنے گا. اکبر بھی دولہا بن کے آئے مگر سہرے کی جگہ بہتا ہوا خون تھا, دولہا اپنے قدموں پہ چل کے آتا ہے مگر بوڑھا پاؤں اٹھا نہیں سکتا تھا, تو ننھے ننھے بچوں کو بلایا تھا بھیا کو اپنے قدموں میں لے چلو. علی اکبر جو حسین کے دل کی انتہائی بڑی ڈھارس تھے، کربلا کی طرف قافلہ روانہ تھا، حسین تھکن کے مارے گھوڑے پہ تشریف فرما تھے، اسی کو غلط کی تاریخ ہو گئی، پر پہلو پہ بیٹا سا چل رہا ہے بوڑھے باپ کی حفاظت کے لیے، بڑا حسین نے ہاتھ کھول کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا بابا کیا بات ہے، جو نہ کم کہا کہ سو آنکھ لگی تھی تو تم کوئی آواز کرنے میں آئی کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اکبر نے فوراً کہا کہ بابا السنا الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے، اس سوال جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی اپنی نسل کو جوانوں کو بتانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، کیا بابا آپ حق پہ نہیں ہے، کہا بے شک بیٹا ہم بالکل حق پہ ہیں، پھر کہا پھر اکبر نے وہی دادا والا جواب دیا، پھر بابا موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حسین نے دعا کی تھی اپنے جوان بیٹے کو، اللہ ایسی نسل دے اکبر کے طفیل میں ہمیں مالک کہ جو ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دین کے محافظ بن جائیں، کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کی شہادت کے سلسلے میں دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر، ایک قسم کی روایت ہے، اور دوسری قسم کی روایتیں کہتی ہے کہ سب سے آخری شہید جناب علی اکبر، دونوں روایتیں موجود ہیں اور دونوں کے امکانات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے صغیر میں ہمارے علماء نے جن روایتوں کو قبول کیا ہے ان میں خانوادہ بنی ہاشم کے آخری شہید ہیں اکبر جو اپنے قدموں پہ پتھر لے گئے، اس لیے اس کے بعد ایک بچہ اور شہید ہوا ہے حسین کی گود میں، اور ایک یتیم اور شہید ہوا ہے جو اپنے قدموں پہ تو گھوڑے پہ بیٹھ نہیں گیا، دوڑتا ہوا چچا کو بچانے گیا تھا اور با چچا کی گود میں تیر سے ذبح کر دیا گیا تھا، جب کوئی لاش آتی ہے کوئی جنازہ آتا ہے شروع میں جنازے اٹھانے والے زیادہ ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، مسلم ابن افسجا بھی ہیں، زہیر ابن الحین بھی ہیں، لیکن جیسے 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 دن بڑھتا جاتا ہے شہید بڑھتے جاتے ہیں، لاشوں کو اٹھانے والے لگتے جاتے ہیں، اور حسین جب کسی کی آواز پہ جاتے ہیں تو حسین کو ہر بار لڑنا پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کربلا میں جتنی دیر تک زندہ رہے گا اتنے زیادہ زخم کھائے گا، اتنا زیادہ پیاسا رہے گا، اتنا زیادہ بھوکا رہے گا، اسی لیے شاید جو حسین سے جتنے زیادہ قریب تھے حسین نے ان کو اتنی دیر بجانے کی اجازت دی، اس لیے جو جلدی شہید ہو جائے گا وہ زخم کھانے کی مصیبت سے نکل جائے گا، اس کی پیاس جام کوثر سے بجھ جائے گی، اس کی بھوک نعمت الہی سے مٹ جائے گی، حسین سے جو جتنا زیادہ قریب تھا اتنی دیر میں اسے حسین نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی ہے، جب کوئی لاش آتی تھی تو اکبر آ کے کہتے تھے بابا میدان میں جانے کی اجازت چاہیے، اور حسین ہر بار ایک جملہ کہہ دیتے تھے بیٹا تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے دادا رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ ہو، تم سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہو، جب بے چین ہوتا ہے جن نانا کی زیارت کے لیے تو تمہیں دیکھ لیتے ہیں، بیٹا تمہیں کیسے جانے دیں، وقت گزرتا رہا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے آنے کے بعد اکبر نے ہاتھ جوڑ لیے، عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، قاسم بھی شہید ہو چکے ہیں، اور محمد بھی شہید ہو چکے ہیں، حسین بچے ہیں اور اکبر بچے ہیں، پھر ہاتھ جوڑے بابا مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے، اب حسین روکے تو کیا کہہ کے روکے، کہا بیٹا مجھ سے زیادہ حق تمہاری پھوپھی کا ہے، آلہ تو تمہاری پھوپھی نے، بیٹا جاؤ اسے اجازت لے لو، اکبر کے چہرے پر ایک جوش کی سرخی آ گئی، پہنچ گئے پھوپھی کی خدمت میں، پھوپھی اما مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے، سر سے پیر تک پھوپھی نے نگاہ ڈالی، بیٹا بیٹا کیا اسی دن کے لیے آ رہا تھا، بیٹا کیا اسی دن کے لیے بالا تھا، کہا ٹھیک ہے پھوپھی اما جب میں نہیں جاتا ہوں تو بابا مقتل میں جائیں گے، بھائی سنتے ہی رہنے لگا بیٹا جا خدا حافظ، کلیجے کا ٹکڑا قربان ہو جائے مگر بھیا کی جان بچ جائے، تھوڑی دیر کے لیے بچ جائے، پھوپھی کی اجازت مل گئی، خیمے میں بیویوں سے رخصت ہو کے چلنے لگے، دو جملے یہاں پر تاریخ لکھتی ہے جو ہمیشہ اب آپ سنتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں. ایک جملہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ہر شہید ہر مجاہد خیمے سے پردہ اٹھا کے نکل جانا تھا, لیکن جب علی اکبر خیمے کا پردہ قیادت لینے گئے خیمے سے جو نکل رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا, بار بار پردہ اٹھتا تھا, بار بار پردہ گرتا تھا. باہر کا راوی اندر کا منظر تو نہیں دیکھ سکتا, مگر حالات کہتے ہیں علی اکبر کو خوبی سے اجازت مل گئی, پردہ ہٹا کے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی بار بار نتی بیٹا ایک بار اور کہہ دے سکتے.
Thank you.
سے دم نکل رہا ہو اور وہ تینوں لوگ کے لیے پر سے مضبوط ہے.
¡Gracias!